ومن حاجك فيه من بعد ما جاك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات پڑھیں گے. مومنین کرام، عنوان سخن میزان حق ہے، اور اس میزان حق کے عنوان سے ہم نے آپ کے سامنے کئی ایک موازین کو بیان کرنے کی کوشش کی، کہ جس میں بیان کیا کہ قرآن مجید خود ایک میزان حق ہے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ حق اور باطل کے درمیان فرق پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام، محمد و آل محمد علیہم السلام میزان حق ہیں کہ جن کے سیرت کے ذریعے ہم اور آپ حق اور باطل کی پہچان کرتے ہیں. من جملہ کربلا خود میزان حق ہے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ حق اور باطل کی پہچان اور ادراک حاصل کرتے ہیں. اسی ضمن میں یہ بات بھی بیان کی تھی کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جب بھی کبھی سامنے دو چیزیں آئیں، ایک خطابت کے اصول اور دوسرے دین کا حکم، تو کوشش یہ کریں گے کہ خطابت کے اصولوں کو پامال کر دیں خدا کی توفیق سے، اور دین کے حکم کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں. آج اتفاقاً یہ مرحلہ آپ کے سامنے پیش آیا کہ ہم نے ایک آیت کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، غلط تلاوت ہو گئی تو اس کو تصحیح کے لیے دوبارہ تکرار کیا. لہذا اصول یہی بنانا چاہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور وہ قربانی ایسی دی کہ اتنی آفاقی، اتنی جلی، اتنی واضح کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بھی، غیر بھی، دوست بھی، وہ افراد جو دوست نہیں تھے وہ بھی آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عراق جانے سے روکتے رہے، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے استقامت اس طریقے سے خدا کی راہ میں آگے بڑھتے رہے کہ اس میں کوئی آپ تزلزل نہیں دیکھیں گے. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور اس شان کے ساتھ قیام کیا کہ اگر ام المومنین ام سلمہ صلوات و سلام اللہ علیہا مل کے صلوات پڑھیں، یا حضرت محمد حنفیہ، یا اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن زبیر، بعض حامیان و بعض مخالفین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر عراق جانے سے منع کریں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کو جاری رکھیں، اور اس قیام کو کب تک جاری رکھیں کہ جب تک اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا لیں، اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں تیر سہشوبہ سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیں، جب تک علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھ لیں، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اور روایت یہ بیان کرتی کہ روز عاشور میں اور آپ جو اپنے ذہن کے اندر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایک لے کر آئیں کہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی ہیں، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مثلا ہم بعض جگہوں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب امام حسین تو امام تھے، امام معصوم تھے، منصوص من اللہ تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے، لہٰذا اب ان قربانیوں کے حوالے سے ہم اور آپ شاید یہ گمان کریں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عصمت کے درجے پر، ہاں بالکل عصمت کے درجے پر، بالکل امامت کے درجے پر، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ امام معصوم اپنے دور میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ بابصیرت، سب سے زیادہ نعمت کا قدر شناس، قدردان، نعمت شناس ہوا کرتا ہے. بس ایک عام باپ شاید اپنے بچے کو اس طرح سے قدردانی نہ کرتا ہو جس انداز سے امام کرتے ہوں گے. یہاں پر ہم اور آپ اگر تصور بھی کریں کہ امام کے گریے کا عالم، اور وہ مختل نے جو بعض مطالب کو بیان کیا، فبکا بکان شدیدہ، حضرت امام حسین نے بعض مقامات پر شدید بکا کیا، وہ بکا قد ان بے صبری والا بکا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ بے صبری والا بکا کیا جائے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بکا، ان کا گریہ قرآن مجید حضرت یعقوب کے صبر کو صبر جمیل قرار دے رہا ہے، لیکن حضرت یعقوب کے گریہ کے بارے میں خود قرآن مثال دے رہا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جدا ہوئے تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور حضرت یعقوب علم نبوت کے ذریعے جانتے تھے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں، یوسف کو وہ مظالم کے جو ان کے دوسرے بیٹوں نے آ کر بتائے تھے ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا گریہ کیا، اور پھر قرآن اس گریہ کے بعد والے جملے میں کہہ رہا ہے کہ یہ یعقوب کا صبر جمیل تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گریہ کو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گریہ نعوذ باللہ صبر کو کم کرنے والا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گریہ عین صبر تھا، اور کیونکہ امام نعمت شناس تھے، نعمت کی قدردانی کرنے والے تھے، لہذا ہر شہید کے لاشے پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ کیا. اور اس گریہ کے حوالے سے کم از کم اہل تشیعوں کے سامنے ہمیں اور ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے حضرت حمزہ علیہ السلام و حضرت جعفر علیہ السلام کے لاشوں پر گریہ کیا جنگ موتا میں، اور حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے وقت پہ کس طرح گریہ کیا اللہ کے رسول نے. بس جس طرح اور بہت ساری چیزوں سے ہم نے یہ کہہ کر صرف نظر کی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے ثابت ہیں، جو آپ کے لیے طے شدہ ہیں، جو آپ کے لیے یقین کامل کے منزل پر آپ ہیں، ان میں ہم اپنے وقت کو بہت زیادہ صرف نہیں کریں گے. مثلا قرآن کو حق ثابت کرنے کے لیے آپ اس کو حق تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کو حق مانتے ہیں، آپ اس کے اوپر ادلہ دینے کے لیے بہرحال اس وقت یہاں چلنا ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایمان کامل ہے الحمدللہ قرآن پر، امیر المومنین کی ولایت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، ان تمام مسلمات دین پر. اسی طریقے سے گریہ کے اوپر بھی کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی یقیناً کہ امام حسین علیہ السلام اگر گریہ کر رہے ہیں تو کیا یہ گریہ صبر کے منافی ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، قطعاً صبر کے منافی نہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی استقامت پر دلیل ہے یہ گریہ کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی ہیں. اور ایک روایت جو ہمارے پاس ہے جس کو میں اکثر بیان بھی کر چکا ہوں کہ جیسے جیسے عاشورہ کا دن گزر رہا تھا، دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں حقیقت حال ہیں. مثلا امام علی علیہ السلام کی خطابت کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام صاحب نہج البلاغہ، کہ وہ نہج البلاغہ کے چند خطبات جو منتخب ہیں ان میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فصاحت کا عالم دیکھیے، بلاغت کا عالم دیکھیے. اب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خطابت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آج کے دور میں کیونکہ ہمارا میزان خراب ہو گیا ہے، اب جب ہم اس خطابت سے موازنہ کرتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ خطیب مسجد کوفہ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز سے نہیں آ پاتے. خطبہ حمام کو جا کے پڑھیے کہ جس طریقے سے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تقویٰ کے آثار بتائے تھے، اور پھر اس کے برعکس بنو امیہ کے حواری خوشنودیے حاکم کے لیے کس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اہانت کیا کرتے تھے. یہ باقاعدہ ذہن سازی کی گئی ہے، یہ باقاعدہ ذہن سازی کی گئی ہے. اس خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ متقیوں کے اوصاف بتائے. امیر المومنین علیہ السلام ان کے حلیے کو، ان کے قیافے کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حلیے کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں متقین کی صفات کیا ہیں. اور اس میں مولا نے بتایا کہ ان کا شکم ان کی پشت سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس طریقے کی تعبیرات پیش کی ہیں. شب بیداری کی وجہ سے، رات بھر جاگنے کی وجہ سے، عبادت و دعا و مناجات کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں گریا زدہ ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرتا ہے. یعنی خطیب ممبر سلونی عام شخصیت نہیں تھے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مقام بہت بلند ہے، مالک اشتر عام شخصیت نہیں تھے. مالک اشتر ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، عرب کے مزاج کے مطابق ایک بدو نے، ایک عرب میں سے ایک شخص نے مٹی اٹھائی اور مالک اشتر پر ڈال دی. اس کو نہیں پتا تھا یہ مالک اشتر ہیں. کچھ دیر کے بعد دوسرا دکاندار آیا، اس نے آ کر کہا تم نے یہ کیا اہانت کی ہے؟ کہا کیا 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 میں نے؟ کہا تم نے یہ کیا کہ مالک اشتر پر تم نے خواب اچھا لیا. کہا مالک اشتر پر؟ پریشان ہو گیا. مالک اشتر کا ایک جلی مکان تھا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں. اب مالک اشتر کو ڈھونڈتا ہوا چلا، جب ڈھونڈتا ہوا چلا تو محسوس کیا، معلوم کیا، پتہ چلا کہ مالک اشتر مسجد کوفہ میں ہے. گیا دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران یہ پیچھے بیٹھ گیا. مالک اشتر نے نماز کو تمام کیا، اس کے بعد دعا میں مصروف ہوئے. جیسے ہی دعا کے بعد دعا تمام کی، مالک اشتر اٹھے، یہ شخص آیا اور قدموں میں گر گیا مالک کے. کہنے لگا کہ مالک اشتر اس سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی توہین کی، میں نے آپ کی اہانت کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مالک اشتر ہیں. مالک اشتر نے مسکرا کر کہا تمہیں یہ تو پتا تھا میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان کی توہین کرنے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ کہا اچھا مجھے میرے خطا کو معاف کر دیجیے. کہا وہ تو میں نے اسی وقت معاف کر دی تھی، اور تمہارے ہی لیے میں نے آ کے دو رکعت نماز پڑھی کہ اللہ تمہاری خطا کو معاف کرے، تمہارے لیے ہی دعا کی ہے میں نے ابھی کہ اللہ تمہاری اصلاح کرے. بس امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا یہ روب و دبدبا و حیبت تھی. تو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا حیبت ہوگی، کیا روب ہوگا، کیا دبدبا ہوگا. بس وہ روب و دبدبا اب ہمارے ذہن میں کیسا آ رہا ہے، خود آپ اپنے ذہن کی ترجمانی کریں گے اپنے دل میں، وہ روب و دبدبا و حیبت کیسی آ رہی ہے، یعنی کیسی شخصیت آ رہی ہے، خود بہ ہمام والی جو مولانا نے وصاف بتائے تھے یا کچھ اور. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی قیافے کو، ان کے انداز کو، ان کے خد و خال کو ہم کیسا تصور کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن دوسرے طریقے کا بنا دیا گیا ہے. اب ہمیں وہ خطبہ حمام والے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا تھا، حمام والے خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو دیکھنا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ یہ متقیوں کی صفات امیر المومنین نے بیان کیے ہیں، امیر المومنین امام المتقین ہیں، اس سے بڑھ کر ان صفات کو دیکھنا ہے. بس وہ صفات کیسے بیان ہوں گی، وہ صفات کیسے بیان ہوں گی، وہ صفات بیان ہو ہی نہیں سکتی اگر ہمارا یہی پیمانہ رہا، یہی اسٹینڈرڈ رہا کہ جناب اسی فارمیٹ کے مطابق مجھے مجلس پڑھنی ہے، چند لوگوں سے داد لینی ہے، سیدہ سے لوں نہ لوں مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت سے لوں نہ لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کربلا کے واقعات کو صحیح طریقے سے منتقل کروں نہ کروں مسئلہ نہیں ہے، بعض جگہ پر مبالغہ کروں مسئلہ نہیں ہے، بعض جگہ شان کو کم کر دوں مسئلہ نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، ہمیں حقائق کو حقائق کی طرح سننا ہے اور حقائق کی طرح بیان کرنا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا اور کہا تھا اس جملے سے میں پورے عشرے میں سہارا لوں گا، اور وہ مثال میں نے آپ کو دی تھی ترازو کی، اور اس ترازو کی مثال میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم میزان کو خراب کر دیتے ہیں یا کوئی خراب کر دے، یا حادثاتی طور پہ خراب ہو جائے، حادثاتی طور پر ہو، کوئی خراب کر دے، ہم خود خراب کریں، ہر صورت میں نقصان کیا ہوگا کہ جو چیز اس پر تولی جائے گی وہ کامل نہیں ہوگی، اب اس کے اندر کمیوں زیادتی ہوگی. ممکن ہے آپ مال پورا خرچ کر رہے ہوں گے، سرمایہ پورا خرچ کر رہے ہوں گے، لیکن استفادہ کم کر رہے ہوں گے. اب ہمیں اپنا اسسمنٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس میزان کربلا کو، اس میزان حق کو، اس میزان دین کو، اس میزان قرآن کو، ہر چیز میزان ہے نا، اس میزان کو کہیں ہم نے اپنے ہی ہاتھوں، اپنی منشا کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، ایسا تو نہیں ہے کہ میزان میں کوئی تبدیلی کر دی اور اس کے بعد ساری قربانیاں دے رہے ہیں، آج بھی ایک لاشا اٹھایا ہے لیکن نتیجہ کم لے رہے ہیں. نتیجہ ہمیں پورا چاہیے کربلا کا، کیوں؟ کیونکہ ہم کربلا میں وارد ہونا چاہتے ہیں. آئمہ نے چاہا ہے کہ ہم وارد ہوں، آئمہ کی خواہش ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں. میں نے بار بار ان جملوں کو تکرار نہیں کرنا چاہ رہا کہ کب کب زیارت امام حسین کی تاکید کی گئی ہے، کب کب یاد حسین کو بنانے کی تاکید کی گئی ہے، کہ دن میں جتنی دفعہ پانی پیو حسین ابن علی کو یاد کرو. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، اور یہ جملہ امام نے کہا ہے کہ لذتوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کے غم نے کیسا ختم کر دیا. ٹھنڈا پانی پینا ایک لذت ہے، ایک مباح لذت ہے، حلال لذت ہے، اس لذت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. کہا کہ اپنے صحابی سے کہا کہ دیکھو جب بھی کبھی پانی پیو میرے جد حسین کی پیاس کو یاد کرو، ان کی مظلومیت کو یاد کرو، ان کے قاتلوں پر لان کرو، ان سے برات کا اظہار کرو، تو اللہ کیا کرے گا؟ ایک لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک لاکھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک لاکھ درجات مثلاً بلند کرے گا صرف پانی پی کر یاد کرنے میں. تو کوئی معمولی ہے کربلا جس کی یاد کی اہمیت کو اتنا زیادہ ائمہ نے بیان کیا؟ اب آپ سوچیں کوئی معمولی ہے معاملہ؟ میں آپ سے بالفرض محل اپنے جوانوں کے لیے بزرگان سب اس سے بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ. میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں کہ مثلا میں ان سے کہوں کہ آپ ایک کام کیجیے, شہدائے کربلا جائیں اور جا کر زیارت کر کے آ جائیں, میں آپ کو 10,000 دوں گا, 1,00,000 بھی نہیں. مثلا اہمیت واضح ہوگی نہیں ہوگی؟ امام معصوم, اچھا میری زبان کہ جس پر آپ کو اطمینان کرنا, خود آپ کے دل کے اوپر اطمینان کرے نہ کرے, امام معصوم اگر کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 نیکیاں اللہ عطا کرے گا تو اس کا مقصد کرے گا, 1,00,000 گناہوں کو مٹائے گا اس کا مقصد مٹائے گا, 1,00,000 درجات بلند کرے گا اس کا مقصد ہے درجات بلند ہوں گے. بس اس کربلا کو کیا محض رسمی طریقے سے زندہ رکھنا؟ نہیں, روح کے ساتھ, قلب کے ساتھ, دل کے ساتھ. ایسی نہیں کہ زبان سے ہم نے ادا کر دیا. خود امام علیہ الصلوۃ والسلام طرز عمل بتا رہے ہیں کیا ہونا چاہیے. مثلا پانی پیتے ہوئے امام کی آنکھیں آپ دیکھ اشبار ہو جاتی تھیں, پانی پیتے ہوئے امام کی آنکھیں اشبار ہو جاتی تھیں. یعنی کربلا کو ایک لہجے کے لیے فراموش نہیں کرنا, یہ 2 مہینے 8 دن کا مسئلہ نہیں ہے, خالی پوری زندگی کربلا کو یاد رکھنا ہے. اور اس کربلا کو یاد رکھنا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طریقے کی قربانی دی ہے. اور پھر آپ کمال دیکھیں کربلا کا کہ کیسی بندگی سکھاتی ہے کربلا, کہ ہمیں مقتل کی وہ روایت جب جناب زینب سلام اللہ علیہا مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد, بی بی جب امام حسین علیہ السلام کی لاشیں پر آئی ہیں تو بی بی نے کیا جملات ادا کیے ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ ہیں, ایک ایک جملے میں فساد ہے. صاحب منبر سلونی کی دختر ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں رہی ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تینت پائی ہے, امین المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے. اس زینب کبریٰ کے آپ جملات کو دیکھیے, ربنا تقبل منا ھذا قلیل, یا بعض جگہ من القربان کا اضافہ ہے. اے اللہ, کون سی قربانی کو کہہ رہی ہے جناب زہرا؟ کہ جس قربانی کا مثل آج تک کوئی نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ففدیناہ بذبح عظیم. قرآن کہہ رہا ہے عظیم, جناب زینب سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ سے جب خطاب کر رہی ہیں تو کہہ رہی پروردگار اس قلیل کو قربان فرما. وہی مزاج نہیں ہے جو سرنامہ کلام میں میں نے آیت پڑھی ہے, امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے نفس رسول ہیں نا, نفس رسول کے مقام پر لے کر گئے. لیکن کبھی ہم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے تکلف محسوس کیا ہے کبھی روایات کے ذریعے؟ کہیں بے تکلف ہی محسوس نہیں ہو رہی, حتیٰ اس طریقے سے جیسے ایک استاد اور شاگرد. خود امیر المومنین فرما رہے ہیں انا عبید من عباد محمد, میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یعنی قرآن کہہ رہا ہے نفس, یہ نفس رسول ہیں, یہ سو کر مرضی ہے خدا خرید لیتے ہیں. لیکن خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری کا کیا عالم ہے؟ کہ میں ان کے غلاموں میں سے غلام ہوں. قرآن کہہ رہا ہے یہ ذبح عظیم ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب اللہ سے خطاب کر رہی ہیں, اے اللہ تیری شان کے آگے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ قلیل لگ رہا ہے. جب ابن زیاد کے دربار میں کلام کر رہی ہیں, مار آئی تو اللہ جمیلا, ہم نے بڑا جمیل منظر دیکھا ہے. تو کربلا کے وہ پہلو, کربلا کے وہ رخ کہ جو شاید ابھی ہم تک نہیں پہنچے, نہ ہم نے یہ چاہا کہ منابر سے وہ بیان ہو اور نہ ہی ہم نے اس کی صحیح کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے شہداء کے نام تک تشنا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے, میں مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام صرف اس لیے نہ پڑھوں مصائب میں کہ نام سن کے اگر ہمارا گریہ رک گیا تو. کیوں ہم نے اپنا ذہن ایسا بنا لیا ہے؟ حضرت عباس کے بھائیوں کے مصائب نہیں پڑھوں؟ سنے آپ نے مصائب کبھی حضرت عباس کے بھائیوں کے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور فرزندان بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اور فرزندان بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. صرف ناموں کی وجہ سے اگر مصائب نہ پڑھے جائیں, ہم ناموں کے اندر بہت الجھ چکے ہیں, اتنا الجھ چکے ہیں کہ مثلا اگر میں کہوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی دختر کا نام, یا آپ جب شام جائیں گے انشاءاللہ زیارت کرنے, خداوند متعال آپ کو زیارت کے ساتھ ساتھ روزے کی حفاظت کی سعادت و توفیق بھی نصیب فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے, اور جناب زینب کی راہ میں ہمیں مر کے شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اے کاش ہم اس قابل ہوئے ہوں کہ جا کر بی بی کے روزے کا دفاع کرتے ہوئے ان پاکیزہ جوانوں کے ساتھ کچھ زخم کھا لیں بی بی کی راہ میں, کچھ زخم کھا لیں بی بی کی راہ میں, کچھ قربانی دے دیں ان کی راہ میں, کیونکہ ان کی راہ میں قربانی دینے کے لیے بھی اللہ ہر کسی کو منتخب نہیں کرتا, وہ بھی چنیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں, وہ بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ جن کو منتخب کیا اللہ نے. یہ توفیق طلب کریں ان اذخانوں سے, اس فرش اعضا پر, اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے میں اور آپ یہ توفیق اللہ سے طلب کریں گے انہی فرش اعضا. بس میں اور آپ ڈر کریں کہ کیوں ان کا ذکر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ناموں میں بہت زیادہ الجھ چکے ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم ناموں سے اظہار برات کرتے ہیں, وہ ناموں سے نہیں کرتے تھے, وہ کاموں سے کرتے تھے. ہمیں بھی اب کاموں سے کرنا چاہیے. جب ہم کاموں سے اظہار برات کرنے لگیں گے تو ہمارا معاملہ کچھ آگے بڑھے گا. کاموں سے اظہار برات کرنا کیا مقصد, یعنی فلاں دشمنان اہل بیت میں سے ایک دشمن فلاں کام کیا کرتا تھا, میں یہ بدکاری نہیں کروں گا, میں یہ حرام کاری نہیں کروں گا, میں مثلاً یہ برا کام نہیں کروں گا, یہ اس کا عمل تھا, میرا عمل یہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے اگر اس زاویے سے دیکھیں تو شاید ہم اور آپ ترقی کی جانب جائیں گے. کون سی ترقی؟ مادی ترقی نہیں, معنوی ترقی. مثلا ہم شام جائیں اور وہاں پہ جا کر اس بحث کے اندر الجھ جائیں کہ یہ روزہ سیدہ سکینہ کا ہے یا سیدہ رقیہ کا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. شام پہنچے اتنا خرچہ کر کے پہنچے, امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ دختر یا 3.5 سالہ دختر ان کے روضہ اثر پر پہنچے اور اس کے بعد اس بحث کے اندر مبتلا ہے کہ آئے یہ رقیہ کا روضہ ہے یا سکینہ کا ہے, اس پہ ہم کیا کہہ کے ماتم کریں. میرا ایک سوال ہوتا ہے اس وقت, نام چاہے رقیہ ہو یا سکینہ ہو, فرق اس سے نہیں پڑتا. مجھے اور آپ کو اگر گریا کرنا ہے تو امام حسین کی دختر پر یہ مصائب آئیں, یہ کافی ہیں, چاہے رقیہ ہو یا سکینہ ہو, دونوں دختران حسین ابن علی ہیں, مصیبتیں ٹوٹی ہیں ان کے اوپر. بس اس کربلا کی روح کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ جزیات کے اندر میں اور آپ وارد ہوں, لیکن ایسے وارد نہ ہوں کہ جزیات کی وجہ سے کلیات کو چھوڑ دیں, اجزاء کی وجہ سے اصل کو چھوڑ دیں, ایسا نہ ہو. اصل کربلا میرے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت رہے, صرف 2 مہینے 8 دن نہیں, صرف عاشورہ محرم میں نہیں, صرف ایام عزا میں نہیں, اصل کربلا ہر وقت باقی رہے. یہ اصل کربلا کیسے زندہ ہوگی؟ ہم اور آپ الحمدللہ بہت اچھا معاشرہ, بہت اچھا فرہنگ رکھتے ہیں. جتنی عقیدت بر صغیر میں پائی جاتی ہے نا, اتنی عقیدت شاید دیگر ممالک میں نہیں ہے. جتنا عقیدت اہل بیت سے ہمارا جوان رکھتا ہے, اتنی عقیدت شاید دوسرے جوان نہیں رکھتے. میں عقیدت کو تول نہیں رہا ہوں, لیکن جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. جتنی عقیدت ہماری مائیں بہنیں رکھتی ہیں, کہ میں نے کئی ایک مثالیں بھی آپ کے سامنے دی کہ زیورات بیچ کر رازداری کر رہی ہیں, عاشورہ میں بوم بلاسٹ ہوتا ہے, 40 میں اپنے بچوں کو سر پر لبیک یا حسین کی پٹی باندھ کر یعنی کفن باندھ کر بھیج رہی ہیں, یہ انداز, یہ کیفیت, اس میں اگر میں اور آپ صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنے لگ جائیں اور آپ کی ڈیمانڈ یہ ہو جائے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا پیغام سنائیں, ہمیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنائیں, ہمیں کربلا کے واقعات سنائیں. کتنے شہدا ایسے ہیں کہ جن کا ذکر بھی نہیں ہو پاتا, کتنے مخلصین ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں ہو پاتا, اور وہ واقعی موازین حق پہ سے ہیں کہ انہوں نے کربلا کا میں ساتھ دیا ہے. اس کربلا کی معرفت ضروری ہے. جب تک کربلا کی حقیقت کو میں اور آپ درک نہ کر سکیں, جب تک میں اور آپ صحیح و کوشش کرتے رہیں, یعنی کب تک کرنی ہے صحیح و کوشش, کربلا پوری زندگی لگا دیں کامل ادراک حاصل نہیں ہو سکتا. پوری زندگی لگا دیں کربلا کے لیے, زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کربلا کے لیے وقف کر دیجئے, ولو فرضنا, تو بھی کربلا کا کامل ادراک شاید مشکل ہے, کیونکہ کربلا عام میدان نہیں ہے. کربلا کے شعور کو سمجھنے کے لیے عقل کامل کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خدا وہ دل لائے کہ جب سید و سردار آقا و مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنی اور پھر ان کے وجود کی برکت سے عقول کامل ہو جائیں اور پھر ہم سمجھ سکیں کہ کربلا کیا ہے. کربلا عام تو میدان نہیں تھا, اس کربلا میں مجھے اور آپ کو وارد ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے, بار بار زیارت کا کہا جا رہا ہے. اور اس کربلا میں اللہ نے بھی ایسا اثر رکھا ہے کہ 1400 سال بعد آج 7 محرم کو آپ کے قلوب رنجیدہ ہیں, منزل مصائب پڑھنے ہی ہوں, اور میرے مزاج کو آپ جانتے ہیں کہ میں اسی طرح گفتگو کرتا ہوں, بار بار بیچ میں مصائب کا ذکر آتا رہے گا. 1400 سال بعد آج آپ مصائب سنیں گے, گریا کریں گے, پھر دوسری مجلس میں جائیں گے پھر گریا کریں گے, پھر تیسری مجلس میں جائیں گے پھر گریا کریں گے. یہ کہاں سے اتنا آنسوؤں کا ذخیرہ ہو گیا؟ میں واقعی اس کرامت کو آپ محسوس کریں. آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا, میں نے کتنے ایسے جوانوں کو دیکھا ہے. ہم بعض دفعہ قیاس کرتے ہیں نا, اپنے گھر کے غم سے امام حسین کے غم کو ملاتے ہیں, یہ قیاس ہی عجیب ہے. میں نے کتنی دفعہ ایسے جوانوں کو دیکھا ہے جو اپنے گھر میں اپنے عزیز کے بچھڑنے پر ایسے نہیں روتے جیسے امام حسین کے لیے روتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے جوانوں کو, بارہا دیکھا ہوگا, کربلا میں دیکھا ہوگا, یہاں مجلس میں دیکھا ہوگا, کسی اور جگہ مجلس میں دیکھا ہوگا. یہ اثر کربلا کے اندر خدا نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ خود اس پہ غور و فکر کیجئے کہ 1400 سال بعد اس کا یہ اثر ہے. یعنی خدا اس کے ذریعے ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, اس کے ذریعے ہمیں آمادہ کرنا چاہ رہا ہے. کس کے لیے آمادہ کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنے وقت کی حجت کے لیے خدا ہمیں آمادہ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ کربلا میں اتمام حجت ہوئی ہے. کسی ضعیف عمر نے یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی میں بہت ضعیف ہوں. جو چراغ بجھانے کے بعد خالص افراد رہ گئے تھے ان میں سے کسی نے کوئی عذر پیش کیا کہ حسین ابن علی میں بہت ضعیف العمر ہوں لہذا میں میدان میں نہیں جا سکتا؟ وہاں تو ایسے ضعیف نظر آ رہے ہیں جو اپنے پاؤں کو بندوا کر, اپنی کمر کو سیدھا کروا کے پٹکا بندوا کر, اپنی پیشانی کی سلوٹوں کو سیدھا کر کے پٹی بندوا کر میدان کارزار میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں. کسی جوان کو آپ نے دیکھا کہ عذر پیش کر رہا ہوں کہ میں ابھی بہت جوان ہوں, میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے؟ کسی بچے کو آپ نے دیکھا؟ اب برعکس کہ امام حسین پر سب اپنی قربانیاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. کسی ماں کو آپ نے دیکھا کہ ماں یہ کہہ رہی ہو کہ بیٹا کل تم جب تیر چلے تو تم اپنے سینے کو بچا لینا؟ مائیں کیا نصیحت کر رہی تھی شب عاشور؟ اس میدان میں وارد ہونے کے لیے, اس مزاج کربلائی کے لیے ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں انٹینشنلی بہت زیادہ دور کر دیا گیا ہے اس کنہ کربلا کو سمجھنے کے لیے, اس حقیقت کربلا کو درک کرنے کے لیے. مائیں کیا نصیحت کر رہی تھیں؟ مائیں شب عاشور اپنے بچوں کی زندگی کی دعا کر رہی تھیں. ہاں زندگی کی کر رہی تھیں, لیکن کون سی زندگی؟ عام زندگی نہیں, آبادی زندگی جو حسین ابن علی کی راہ میں شہید ہو کر ملنی تھی, جو امام حسین کی راہ میں شہید ہو کر ملنی تھی, ایسی زندگی تھی. بس وہ کربلا مجھے اور آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو واقعی ہماری زندگی کا ہدف پورا ہو جائے, زندگی کا حق ادا ہو جائے. کیونکہ جب اس کربلا کو ہم سمجھ لیں گے نا تو اپنے زمانے کے حجت کی معرفت بھی پیدا کر لیں گے, اور جس طرح اس وقت ان قلیل افراد نے اپنے زمانے کی حجت کو تنہا نہیں چھوڑا تھا, ہم چاہے قلیل ہوں آمادہ ہو جائیں گے اپنے زمانے کی حجت کے لیے, اور پھر اس روایت کا مزداد قرار نہیں پائیں گے. ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتا تن جاہلیہ, جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا, جہالت نہیں یعنی کفر کی موت مرا, جاہلیت کی, زمانۂ جاہلیت. بس اگر اس کربلا کی کن کو سمجھ لیا, اس کربلا کی ڈیپتھ کو سمجھ لیا, اس حقیقت کو سمجھ لیا تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لیں گے. اور کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اور میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف یہ کہ زیارت بلکہ خدمت سے بھی مشرف ہو سکیں. کربلا کو تو سمجھے کہ جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے, اور ایسا اثر رکھا ہے کہ جیسا اثر کسی چیز میں نہیں ہے. اتنی خالص عبادت جو فرش عزا پر ہوتی ہے, بڑی احتیاط کے ساتھ جملات ادا کر رہا ہوں اور اس کو آپ اسی محتاط انداز سے سنیے گا اور آگے منتقل کریے گا تو اسی احتیاط کے ساتھ کریے گا. یہ عبادت ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر رہے ہیں, ذکر محمد و آل محمد, آپ مجھے بتائیے کہ جتنا خلوص ہمارے جوانوں کے دل میں اس عبادت یعنی فرش عزائے حسین ابن علی کے لیے ہے, اتنا خلوص کسی اور عبادت کے لیے نظر نہیں آتا. لیکن اس خلوص کی معراج یہ ہے کہ اس خلوص کو دیگر عبادات کے اوپر طاری کریں. جب یہ خلوص دیگر عبادات کے اوپر طاری ہوگا تو ایک کربلائی معاشرہ ملے گا. اس فرش عزا میں تو خدا مند متعال کی طرف سے توفیقات ہیں نا, ملائکہ حلقہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے, جہاں فکر حسین کو بیدار کیا جا رہا ہوتا ہے, امام کی دعا شامل حال ہوتی ہے کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے عمل کو احیا کرتا ہو, ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہو, جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی دعا شامل حال ہوتی ہے. اتنی ساری توفیقات یہاں ملی ہوئی ہیں. بس اس فرش عزا پر جب بھی آنسو آئیں تو ایک توفیق ضرور طلب کریں, اور وہ توفیق یہ ہے کہ خدا مجھے میرے زمانے کے امام کی معرفت عطا کر دے, خدا ہمیں ان کی راہ میں قربانیاں دینے کا ظرف بھی عطا کر دے. کیونکہ بعض دفعہ توفیق مل جائے گی, ظرف نہیں ہوگا پیچھے رہ جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو توفیق ملی تھی کربلا کی, ظرف نہیں تھا پیچھے رہ گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کہہ رہے ہیں, مدینہ میں کہہ رہے ہیں, راستے میں کہہ رہے ہیں, جگہ جگہ کہہ رہے ہیں, حتیٰ آخر وقت جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سب شہید ہو گئے, اس وقت امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف, آ جاؤ یزیدی لشکر سے حسینی لشکر میں. اتمام حجت کر رہے ہیں نا امام, لیکن کیونکہ ظرف نہیں تھا, یا یہ کہوں کہ ظرف پاکیزہ نہیں تھا امام کی تعبیر کے مطابق, کہ جب ظرف ہی پاکیزہ نہ ہو تو اس میں کیسے ذکر حسین کی حلاوت ہوگی, کیسے ذکر حسین کی شیرنی داخل ہوگی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر و نیاز کے لیے میں اور آپ الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں کہ ضرور پاکیزہ ہوں, یہی ہوتا ہے نا, گھروں میں نظر ہوتی ہے, ابھی کل حاضری ہوگی, آپ دیکھیں خاص اہتمام ہوگا کہ برتن پاکیزہ ہوں, ماحول پاکیزہ ہو, پاکیزہ افراد بنائیں, اور یہ ہونا چاہیے, یہ اہتمام ضروری ہے, یہ اہتمام ضروری ہے. بیجا بزرگوں نے شروع نہیں کیا ہے کہ فوراً ہر چیز کی ہم تجزیہ و تحلیل کرنے بیٹھ جائیں, نہیں, یہ اہتمام ضروری ہے. بعض چیزیں بہت اہم ہوا کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کے عرفا, عام عرفا, یہ عام عرفا میں ان کے مثال کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کربلا والوں سے جب تقابل کیا جائے گا تو ہر چیز عام نظر آئے گی, جواہرات بھی خاک نظر آئیں گے اگر ان کے مد مقابل دیکھا جائے. یہ عام عرفا کا طرز عمل کیا ہے, بے نمازی کے ہاتھ کا نہیں کھاتے, بے نمازی کے ہاتھ کا نہیں کھاتے, بے وضو انسان اگر کھانا پکائے تو یہ نہیں کھاتے, اتنا پرہیز کرتے عرفا. تو کربلا والوں سے بڑھ کر کون عارف خدا ہوگا, ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. ایسے افراد پکائیں جو پاکباز ہوں, ایسے افراد پکائیں جو پاکیزہ ہوں, ایسے افراد پکائیں جو متقی و پرہیزگار ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر و نیاز وہ خواتین کریں جو خود محجبات ہوں. وہ اہتمام جو میں اور آپ ان ظروف کے لیے, اس ماحول کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے کرتے ہیں, یہ استعارہ ہے, سمبولک ہے. دراصل مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اپنا دل, اپنی جان امام کے لیے حاضر کروں, لیکن جب ہی حاضر کر سکتا ہوں جب پاکیزہ ہوگی, جب ہی حاضر کر سکتا ہوں جب پاکیزہ ہوگی. یہ پاکیزہ کیسے ہوگی, اسی فرش کے ذریعے پاکیزہ ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ محرم و سفر وہ مہینے ہیں جس کے بارے میں آیت اللہ خمینی نے بہت بہترین جملہ کہا ہے کہ محرم و سفر ہیں جن سے اسلام زندہ ہوا ہے, جس میں اسلام زندہ ہوتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ اگر یہاں پر معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان نہ کریں تو میں بعض دفعہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ عزاداری کے جلوس برآمد نہ کریں تو شاید لوگ اپنے اپنے طریقہ کار کو فراموش کر دیں. یعنی صرف تشیع کا دین و اسلام و دین و مذہب نہیں بچا ہوا ہے اس عزاداری کی وجہ سے, سائر مذاہب, دیگر فرقہ اسلامی اس عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اسلام کی اصل باقی ہے. یہ محرم و سفر ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ ان شہدا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے راہ دین میں, راہ خدا میں, راہ حق میں شہید کر دیے گئے, اور آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے, ایک شخص ایسا اس وقت, اسی وقت یہاں پر ایسا آ جائے جس کو معلوم ہی نہ ہوا ہو کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور اس وقت وہ آپ کی کیفیت, میری کیفیت, اس حضا خانے کو, اس فرش کو دیکھے اور سمجھ جائے, کیونکہ بہرحال کیفیت ایسی ہے کہ سوگ کی محفل ہے, یہ سوگ کی محفل ہے. بس مجلس اعضا عاشورہ محرم میں اسی طرح سے ہونی چاہیے نا, تہقاہوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, چاہے فضائل اہل بیت اطہار بھی ہوں. بہت دقت کی قلم رائے نہیں ہے, میں معذرت خواہوں سب جملہ دیں, لیکن یہ ایام کیا ہیں ان کو درک کریں. بس کوئی ایسا آ کر دیکھے اس مجلس اعضا میں, دیکھتا بھی ہوگا, سوچتا ہوگا کہ شاید یہ کیوں بیٹھے ہیں 1400 سال بعد. اب کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم 1400 سال پرانے غم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کل بھی کیفیت ہوگی؟ پہلا سوال آپ سے کیا کرے گا, کیا ہو گیا, کیا معاملہ ہے, کیوں اتنا تجمع ہے, اتنے لوگ جمع کیوں ہوئے میں؟ دوسرا سوال کیا کرے گا, آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ تیسرا سوال کیا کرے گا, سیاہ پوش کیوں ہیں؟ پھر میں اور آپ کربلا کو بیان کریں گے, اور پھر وہ سنے گا کہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس کی یاد میں آج ہم 1400 سال بعد بیٹھے ہیں. پھر اس سے زیادہ بڑھ کر تعجب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا, یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اس کی یاد منائی گئی تھی. عجیب بات نہیں ہے یہ, یعنی ابھی واقعہ نہیں ہوا, ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی, ابھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا لاشا پامال نہیں ہوا, لیکن حضرت آدم علیہ السلام گریا کر رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام گریا کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم و اسماعیل گریا کر رہے ہیں, کتنی حیرت میں اضافہ ہوگا. بس خداوند متعال نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو بن مانگے دے دی ہے نا, بن مانگ ہم میں سے اکثر کو بن مانگے دی ہے. اکثر شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس ماحول سے آشنا ہو گئے, تحقیق کر کے تو شیعہ نہیں ہوئے, بہت کم ہی لوگ ہوں گے اگر ہوئے ہوں گے تو. بس اب اگر یہ نعمت مل گئی ہے بن مانگے, تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں کہ پروردگار تو نے بن مانگے ہمارے قلوب میں حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. میں بعض دفعہ تقابل کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ افراد کہ جن کے پاس کربلا جیسی نعمت ہے, جن کے پاس عزاداری جیسی نعمت ہے, اور وہ افراد جن کے پاس یہ نہیں ہے, میں سوچتا ہوں زندگی کا رنگ ہی نہیں ہے کوئی, زندگی کی حقیقت ہی نہیں ہے کوئی. یعنی زندہ ہے صرف اس لیے کہ صبح اٹھیں گے, ناشتہ کریں گے, کھانا کھائیں گے, پھر سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے. کوئی ہدف, کوئی مقصد, اس ہدف و مقصد کو پہچاننا کہ جو اس نعمت کے ذریعے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. خصوصاً اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ خدا را اس طرف توجہ دیجئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی ہیں, امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں, اور وہ قربانیاں کوئی عام قربانیاں نہیں تھیں. آج معذرت خواہوں آپ کا وقت زیادہ لے لیا, کیونکہ مجھے اس کے بعد والی مجلس جو پڑھنی تھی وہ آج دوپہر میں جلوس اعضا کی صورت میں ہو چکی ہے. صرف اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ میں آپ کے اور زیادہ لینا چاہوں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے, مجھے پتہ ہے کہ اس طریقے کی گفتگو ہے کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں, خود میں بھی بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, خود آپ بھی سننے کے عادی نہیں ہیں. اب جب ہم دونوں ہی عادی نہیں ہیں تو دونوں طرف سے ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ شاید ایسا احساس ہو رہا ہے کہ گفتگو سخت ہو رہی ہے, لیکن اتنی سخت تو نہیں ہے نا جتنی سختیاں امام حسین نے برداشت کی. اتنا تو ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر سکتے ہیں. اس سال ہلال محرم کے نمودار ہونے کے ساتھ ایک پیغام میرے پاس آیا تھا, اور اس پیغام میں یہ تھا کہ اللہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے. ہر سال علماء کا طریقہ کار یہ ہے, روایت بھی ہے کہ آپ جب ایک دوسرے سے ملیں عاشورے کے دن تو ایک دوسرے کو اسی طریقے سے دعا دیں بجائے سلام و دعا. البتہ اگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینا واجب ہے, لیکن آپ کے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام, یہ طریقۂ کار علماء جب غم کی تاریخوں میں آپس میں ملتے تو کہتے ہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم, یا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم, کہ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر میں اضافہ کرے, اس اجر کو عظیم کرے. میں نے ایک لہجے کے لیے اس کو سوچا, اور سوچنے کے بعد میں نے کہا اب مجھے جو یہ کچھ کرنا ہے, جو خطابت کرنی ہے, وہ کیسی کی جائے گی؟ اس کے اجر میں اضافے کی جو میں دعا کر رہا ہوں تو عملی طور پر مجھے وہی مطالب پہنچانے ہیں جو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا باعث بنے. بہت فرہنگ اعضا کا بہت خیال رکھیے. صاف محرم ہے, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی مجالس کو ایسا نہ بننے دیں, کیونکہ اب مجالس میڈیا کے اوپر بھی پروموٹ کی جا رہی ہیں, اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میڈیا عزاداری سید الشہدا کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. پہلے دو دن عزاداری آتی تھی ہمارے بچپن میں, اس دو دن کی عزاداری میں میڈیا پر میوزک نہیں آتی تھی, 9 اور 10 کو میڈیا پر میوزک نہیں آتی تھی. اب 10 دن عزاداری آتی ہے لیکن عاشور کے دن بھی میوزک بند نہیں ہوتا. جس عزاداری کے اندر ہمیں حیا کا درس دینا ہے, اسی عزاداری میں میں اور آپ تقدس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں, اور اسی عزاداری کو میڈیا کس طرح سے نشر کرتا ہے. میڈیا چاہے گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو صحیح پیغام پہنچے, مصائب کی حرمت ہے نا, مصائب کی عظمت ہے. حتیٰ طریقہ کار مربع یہی ہے کہ جب مصائب ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی اہم کام بھی پڑ جائے, مصائب مکمل ہو کر ہی پھر اس کام کے لیے اٹھا جاتا ہے, یہی طریقہ کار ہے نا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مصائب ادھر خطیب پڑھ رہا ہے, ادھر ٹائم چیک کے حوالے سے ایک اشتہار آیا, آپ پردے کے اوپر مصائب پڑھ رہے ہیں جناب زینب کے, وہاں پر بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو جب سب دشمن ہو جائیں عزاداری حسین ابن علی کے, اور عزادارہ نے حسین بھی سینسیٹیو نہ ہو اس مسئلے پر, تو پھر کون آگے بڑھے گا, آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا تھا کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ اس کام کو انجام دیں گے, اور امام حسین کو ہمارے اس گریے کی ضرورت بھی نہیں ہے, واقعی ضرورت نہیں ہے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین کے قبے پر ملائک گریہ کرتے ہیں. میرے اور آپ کی گریہ کی ضرورت ہوگی ان کو؟ ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے میرے آپ کے گریہ کرنے سے؟ میرے اور آپ کی گریہ کرنے سے ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ اس مقام پر ہیں کہ ہمیں ان کی احتیاج ہے, ان کو ہماری احتیاج نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گریہ کرنے سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے. ان کی عظمت بہت بلند کی ہے خدا نے, ملائکہ ان پر گریہ کر رہے ہیں. ذکر حسین کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زمین سے زیادہ اہل آسمان امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. میرے اور آپ کے ذکر سے بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا, پھر کیوں کرنا ہے ہمیں ذکر؟ کیوں کرنا ہے؟ ہم حسینی بن جائیں, ہم پر فرق پڑے گا. اب آپ ذرا سوچیے کہ ان پر فرق نہیں پڑ رہا ہمارے ذکر سے, ان پر فرق نہیں پڑ رہا ہمارے گریے سے, اور ہم پر بھی فرق نہ پڑے ہمارے گریے سے, تو کیا ہوگا؟ میزان ذہن میں رکھیے گا, ہم پر بھی فرق نہ پڑے تو کیا ہوگا؟ ہمیں امام حسین پر گریہ کرنا ہے. یہ نعمت خدا نے ہمیں دی ہے, اور اس نعمت کے ذریعے اپنے قلب کی تطہیر کرنی ہے تاکہ مثل بہب مثل حر, مثالیں ہیں نا کربلا میں, سمجھیے اس کو. حر علیہ السلام چاہتے, نجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا, امام حسین کو کربلا تک لائے تھے, لیکن شب عاشور جیسے ہی درد کیا کہ کل جنگ ہوگی, اپنی غلطی پر مصر نہیں رہے, امام حسین کے پاس آ گئے. ہمارے جوانان نہ گھبرائیں, آپ کے ماضی کو مولا حسین جانتے ہیں, آپ کے حال کو بھی جانتے ہیں. اپنے حال کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں اور آ کر کہیں مولا میں خطاکار ہوں, میں گناہگار ہوں, لیکن آپ کے در پر آیا ہوں, مثل حر مجھے پاکیزہ کر دیں. آپ کی آنکھوں کی تجلی ایسی تھی کہ حر سے علیہ السلام ہو گئے. میں بھی اسی طریقے سے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. اس عزاخانے کو مخیم حسینی سمجھ کر آئیں, یا کسی بھی مجلس عزا کو مخیم حسین یعنی خیمہ گاہ حسین سمجھ کر داخل ہوں, پاکیزگی کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, انتہائی قلبی وابستگی کے ساتھ, پھر جا کر میرے اور آپ کے سامنے یہ عہدہ کھلے گا کہ کربلا کیا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا کیا مقصد کیا ہے, حل من مغیث یغیثنا کا مقصد کیا ہے, پھر ہمارے سامنے ہوگا. اور ذرا تصور کریں, ایک گھنٹے کی سب گفتگو مجھ سے برداشت نہ ہو, نہ مجھ سے کرنا برداشت ہو, نہ آپ سے سننا برداشت ہو, پھر یا لیتے نہیں کل تم آپ کو فاحوس نظیمہ, اے کاش ہم وہاں پر ہوتے, پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ اب ہمیں اپنے مزاج کو کربلائی مزاج بنانا ہوگا. یعنی خطیب بھی اس مزاج کے ساتھ آئے کہ مجھے مولا کو خوش کرنا ہے, سامعین بھی اس مزاج کے ساتھ آئے کہ مجھے مولا کی خوشنودی لیتی ہے. جب جا کے ہمارا قبلہ درست ہوگا, اور پھر ہم معرفت اب عبداللہ پیدا کر کے معرفت امام زمان تک پہنچیں گے. آج میں صبح ایک جگہ بیان کر رہا تھا, اور شاید یہ غلط بھی ہو, اگر غلط ہو تو آپ اصلاح کیجیے گا. اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک باپ جس کے سامنے اس کا کڑیل جوان بیٹا, نوجوان بیٹا, کڑیل جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے ہو, فرما بردار ہو, لائق ہو, وہ باپ جب حضرت علی اکبر کے مسائل سنے گا نا اس کی کیفیت اور ہوگی, میری کیفیت اور ہوگی. ایک ماں جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہو, وہ جب حضرت علی اصغر کے مسائل سنے گی اس کی کیفیت اور ہوگی, میری کیفیت اور ہوگی. اچھا یہ بات میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں, حیات القلوب میں ایک روایت ہے جس کو آپ بہت سنتے ہیں کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بابا میرے حسین پر روئے گا کون, تو کہا ان کے جوان علی اکبر پر روئیں گے, ان کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے, ان کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی. میں جب اس روایت کا مطالعہ کرتا تھا طلبگی سے پہلے, طالب علم بننے سے پہلے کی بات ہے, تو میں سوچتا تھا کہ کیا مقصد ہے اس روایت کا, کیا ہم سب ان سب پر نہیں روتے, ہم سب ان سب پر نہیں روتے. لیکن تدریجاً جب حالات اور واقعات تبدیل ہوئے, جب جا کر سمجھ میں آیا نہیں, رونے کی انٹینسٹی میں فرق آ جاتا ہے. اب ایک ماں جو اپنی آغوش میں اپنے لخت جگر کو لے کر بیٹھی ہے, اس کے لیے درد کرنا زیادہ آسان ہوگا حضرت رباب کے غم کو, یا میرے لیے زیادہ آسان ہوگا؟ ایک باپ جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا ہے, وہ سمجھے کہ حسین ابن علی نے کیا قربان کیا ہے, جبکہ یہ جوان حضرت علی اکبر کے غلام کی خاک پا بھی نہیں ہوگا, پھر وہ سمجھے کہ کیا قربان کیا ہے امام حسین نے. ایک عورت جو حجاب کرتی ہو, جو چادر سنبھال کے چلتی ہو, جو اپنے حجاب کی سختی سے پابندی کرتی ہو, اب اس کے سامنے جب آپ جناب زینب کی بے رضائی کے مسائل پڑھیں گے تو اس کی کیفیت اور ہوگی. بے حجاب عورت اس ارزش کو نہیں پہچانتی, اس عظمت کو نہیں پہچانتی, اس کو معلوم ہی نہیں ہے حجاب ہوتا کیا ہے. حضرت عباس کے غیوری کے مسائل جب میں اور آپ پڑھیں گے تو وہ بھائی جو اپنی بہنوں کے, اپنی ماؤں کے, اپنے ازواج کے پردے کے لیے حساس ہوگا اس کو زیادہ احساس ہوگا, یہ ایک عام انسان کو زیادہ ہوگا. اب پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہمارا دل کیوں پگھلتا ہے, ہمیں ہر چیز کیوں اداس لگ رہی ہوتی ہے, جبکہ اسی عاشورہ کے دن بہت سے لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ احساس کی بیداری کی بات ہے. جب احساس بیدار ہوتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حسین ابن علی کیا ہیں اور اس عظیم شخصیت کے مسائل کیا ہیں. ابتدا میں کہا تھا کہ امام نعمت شناس ہوتا ہے, بعض جگہ مختل میں لکھا ہے فبکا بکان شدیدہ, امام نے شدید بکا کیا ہے. ان میں سے ایک مقام وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا گزشتہ مجالس میں, وہ مقام تھا, دو مقامات بیان کر چکا ہوں. ایک مقام تھا کہ جب علی اکبر کی شہادت کے وقت امام سرانے پہنچے اور دیکھا برچی کی ہنی سینے میں بے بس ہے, امام نے برچی کو کھینچا اور مقتل نے اس مقام پر لکھا فبکا بکان شدیدہ, امام نے شدید بکا کیا. دوسرا موقع کون سا تھا جس کو میں آج بیان کروں گا لیکن ترتیب کے اعتبار سے تیسرا ہو گیا, اور وہ موقع کہ جو چوتھا تھا اس کو میں نے کل بیان کیا تھا کہ جب امام حسین نے اپنے ششماہ بچے کو دفن کیا تھا نا, اس موقع پر امام حسین نے اتنا گریا کیا تھا, اتنا گریا کیا تھا کہ مقتل نے لکھا ہے فبکا بکان شدیدہ, حسین نے شدید بکا کیا. اور ایک موقع آج کا جس کو مجھے آج مصیبت پڑنی, کہ امام حسین جب پہنچے اپنے بھتیجے کے لاشے پر, پھر جب گھوڑے سے گرے تھے تو صدا بھی تھی, اور اس وقت امام حسین نے ایک مرثیہ بھی پڑھا تھا. اس موقع پر امام حسین کے لیے مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ, حسین نے شدید بکا کیا. کیا ہے رمز کربلا, کیا ہے رمز عاشورہ؟ شب عاشور امام حسین ایک ایک شہید کا نام لے رہے ہیں. کربلا کے مزاج کو سمجھیے, دیکھیں ایک ایک شہید کا نام لے رہے ہیں, اور جب ایک ایک شہید کا نام امام حسین لے رہے ہیں, ایک مرتبہ حضرت قاسم جن کے لیے مختار نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی عمر 13 سال تھی یا اس سے کچھ زیادہ, ہر لحاظ سے 15 سال سے کم تھی. مختلف مقاتل کی عبارات کو مختصر کر کے پیش کیا, حضرت قاسم اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور اپنے چچا سے پوچھا یا ابا عبداللہ, یا آقائی و مولائی, اے میرے آقا اے میرے مولا, کیا میرا نام بھی ان شہدا میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کہ بھتیجے کو جواب دیتے ایک سوال کر لیا, کیا یا بنیا کیفن موت اندک, اے میرے لال تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ تو حضرت قاسم نے جواب دیا، قاسم کون ہے؟ علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، حسن ابن علی کے فرزند ہیں۔ کہا یا اما احلا من الاصل، شہر سے زیادہ شیریں ہے میرے لیے موت۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا قاسم تم اپنی بات کرتے ہو، علی اصغر تک شہید ہوں گے۔ اب یہاں تک جب تک شہادت کا تذکرہ تھا نا، آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے کربلا، جب تک شہادت کا معاملہ تھا حضرت قاسم کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تعجب نہیں آیا، استعجاب چہرے پر نہیں ہے، تعجب چہرے پر نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ اصغر بھی شہید ہوں گے، ایک مرتبہ تعجب سے پوچھنے لگے امو جان، چچا جان، کیا اشیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا یہ خیموں تک آ جائیں گے؟ آپ یہاں سے تعجب بڑھا، کیونکہ ہاشمی ہے نا، عباس کے بھتیجے ہیں، حسین کے بھتیجے ہیں، حسن ابن علی کے فرزند ہیں، علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، ان کے پوتے ہیں کہ جب کبھی جناب زینب روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتی تھی، علی بڑھ کر چراغ کو مدھم کر دیتے تھے۔ اب قاسم نے پوچھا کیا اشیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ کیا سوال ہے؟ یعنی خیمے میں تو مولا آپ کی بہنیں بھی موجود ہیں، خیمے میں میری پھوپھیاں بھی ہیں، میری ماں بھی موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں، میرے تمام رشتے دار، اعزہ پردے دار خواتین موجود ہیں، مولا اگر یہ خیمے تک آگے تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس سوال کے اندر حضرت قاسم کیا یہ معاف زمین موجود ہے؟ بس حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم اصغر کو خود میدان میں لے کر جائیں گے۔ شاید اتنا تحمل نہیں کر سکتے تھے قاسم ابن حسن کہ خیموں میں اس طریقے سے آدھا گھسیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے درک کر لیا یہ جملہ، ارشاد فرمایا کہ ہم خود اصغر کو میدان میں لے کر جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اب روز عاشور آیا، اب قاسم کی حالت کیا ہے؟ کبھی امام حسین کے دائیں جانب آتے ہیں، کبھی امام حسین کے بائیں جانب آتے ہیں، کبھی امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ قاسم کا عجیب انداز ہے شہادت کے شوق میں۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم نے جب اجازت طلب کی اور امام حسین نے اجازت نہیں دی تو قاسم خیمے میں آ گئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ وقت آیا یاد جس وقت امام حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ ہاتھ پر باندھا تھا اور یہ کہا تھا قاسم جب کوئی مشکل وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول دینا اور اس کو پڑھنا، تمہاری مشکل آسان ہوگی۔ قاسم نے سوچا اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا کہ جب بھیا علی اکبر کا لاشا آ چکا ہے، اون و محمد کا لاشا آ چکا ہے، چچا عباس کے بیٹوں کے لاشے آ چکے ہیں۔ اب حضرت قاسم نے جیسے ہی تعویذ کو کھولا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ قاسم دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس گئے اور جا کر وہ خط امام حسین کو دیا۔ دیکھا امام حسن کا خط ہے اور اس خط میں لکھا ہے کہ اے حسین، میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، مگر میری جانب سے یہ قاسم کا ہدیہ قبول کرنا۔ بس عزیزان محترم، اب یہاں مقتل آگے بڑھا اور مقتل نے بیان کیا کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین ابن علی نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ دونوں کو غش آ گیا۔ اب جب غش سے امام حسین بحال ہوئے تو ایک مرتبہ قاسم کو مقتل کے لیے آمادہ کیا۔ ذرا تصور کیجئے قاسم کے بارے میں، اب امام حسین آمادہ کرتے جا رہے ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سر پر امامہ سجایا، دو تحت الحنک نکال کر قاسم کے سینے پر پھیلا دیا، عربی لباس قاسم کو پہنایا، عربی لباس نہیں پہنا سکے لیکن عربی لباس پہنا کر دوش پر ابا کو ڈال کر سوار کروا کے قاسم ابن حسن کو میدان کارزار کی طرف بھیجا۔ قاسم کی خوبصورتی کا عالم ذرا سوچئے، امام حسین کا گریہ کس وجہ سے تھا؟ امیر ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں لشکر آدھا سے کھڑا ہو کر قاسم کو دیکھ رہا تھا، ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند حسین کے خیمے سے نکلا ہے، ایسا لگا چودھویں کا چاند حسین کے خیمے سے نکلا ہے۔ قاسم آئے، جہاد کرنا شروع کیا، ایک ایک وار سے کئیوں کو فنار کیا۔ قاسم نے حضرت شامی کے چار بیٹوں کو فنار کیا، حضرت شامی کو فنار کیا، 35 سواروں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے غش سے حملہ کیا، دھوکہ دے کر حملہ کیا، اب جو حملہ کیا قاسم کے سر پر جو ضرب لگائی، سر تو نیم ہوا، ادھر قاسم گھوڑے سے گرنے لگے، ادھر زیارت ناحیہ نے پکار کر کہا
کہ جب قاسم نے اپنے چچا کو صدا دی تو حسین عقاب کی طرح قاسم کے لاشے کی طرف دوڑے, عباس علمدار آئے. اب جب عباس و حسین کو آتے ہوئے لشکر آدا نے دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ آدا کے درمیان کیسی بے کلی ہوئی ہوگی, کیسے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہوگا. بس ایک مرثیہ قاسم کے لاشے کی صورت کو بیان کرتا ہے جو اب عبد اللہ کا مرثیہ ہے. اے قاسم تیرے چچا کے لیے یہ کتنا سنگین ہے, یہ کتنا گرا ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے, چچا مدد کے لیے پہنچے مگر اس عالم میں پہنچے کہ جب آنے کا کوئی فائدہ نہ رہے. اللہ جانے کیسے حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا ہوگا, کیسے خیمے میں لائے ہوگے, کیسے بیویوں کو متوجہ کیا ہوگا, مگر ایک جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی مادر قاسم نے قاسم کی شہادت کی اطلاع سنی پیشانی کو خاک پر رکھا, پروردگارا تو نے بیوہ کی قربانی قبول کر لی, میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہوں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْغَلَبِ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ماتم حسین